عزیزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف پر مشتمل آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں، ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں۔ زیر بحث سورہ صف کی چھٹی آیت میں بھی خدا نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تکذیب اور نافرمانی کرنے والے بنی اسرائیل کی سرکشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور تورات سے جو مجھ سے پہلے کی آسمانی کتاب ہے اور یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں تصدیق کرتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں ایک اور پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ بس جس وقت انہوں نے صاف و روشن دلائل ان کے سامنے پیش کیے تو وہ کہنے لگے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ آیت کے مطابق حضرت عیسیٰ ابن مریم نے حضرت موسیٰ کی رسالت اور ان پر نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کی، پھر اپنے بعد آنے والے رسول احمد مختار کے آنے کی بشارت دی اور بتایا کہ حضرت عیسیٰ کا دین اور کتاب انجیل اسی الہی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب تورات اور آخری نبی رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی کتاب قرآن حکیم کو ایک دوسرے سے متصل کرتی ہے، اور یہ سب ایک ہی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے خدا کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، اور یہ سب کے سب توحید کے علمبردار دین اسلام کے ہی کمال و ارتقاء کے سلسلہ وار سیڑھیاں ہیں جو ایک ہی منزل کی طرف ہدایت کے لیے آئے تھے۔ ظاہر ہے بشارت اسی کی دی جاتی ہے جو موجودہ سے زیادہ کامل اور بہتر ہو۔ علاوہ ازی قرآن آیات کا مطالعہ اور اس کے بیان کردہ عقائد، قوانین حیات اور اخلاقی اور معاشرتی مسائل سے متعلق اسلامی تعلیمات اور بلند و بالا معارف کے ساتھ تورات اور انجیل میں بیان شدہ مطالب کا مقایسہ خود قرآن حکیم کی بالاتری کے ساتھ ایک ہی سلسلے کے کڑی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہود و نصارہ نے جو علماء اہل کتاب میں شمار ہوتے تھے اسلام قبول کیا تھا، اور انہوں نے قرآن کے اس دعوے کی کبھی رد بھی نہیں کی تھی، بلکہ ان آیات کو قبول کر لیا کہ جن میں قرآن نے تورات و انجیل میں نبی آخر کے آنے کی بشارت کا ادعا کیا تھا، اور یہ بات بتاتی ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ سراسر حق ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج جو کتابیں یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں تورات و انجیل کے عنوان سے پائی جاتی ہیں وہ خدا کے اولو العزم نبیوں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعووں کے مطابق ان دونوں نبیوں کے دوستوں یا بعد والوں نے مرتب کی ہے۔ اسی لیے ان کتابوں میں وہ بہت کچھ آ گیا ہے جو ان عظیم نبیوں کے الہی افکار و پیغامات سے بالکل مختلف ہے، اور تحریف یا خیانت کے تحت ان کتابوں کے اصل مطالب میں ان کے مؤلفین نے خود اپنے نظریات خلط ملط کر دیے ہیں۔ البتہ تحریف کے باوجود موجودہ کتابوں میں بھی ایسی تعبیریں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ جن میں ایک عظیم شخصیت کے ظہور کی بشارت دی گئی ہے، اور ان میں جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ تطبیق کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر انجیل یوحنا کے 14 باب میں ملتا ہے، اور میں باپ سے مطالبہ کروں گا اور وہ ایک اور تسلی دینے والا تمہارے درمیان بھیجے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ بہر صورت تاریخ کی روشنی میں بنی اسرائیل کے کئی افراد نے مرسل اعظم کی دعوت پر حق کی نشانیاں دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، اور آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان کے ساتھ عقیدہ تسلیث چھوڑ کر دین توحید اختیار کر لیا۔ مگر اہل کتاب کی ایک بڑی جماعت نے کھلے ہوئے معجزات دیکھنے کے باوجود سختی سے کام لیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ 7 آیت میں خدا نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے جبکہ اس کو اسلام یعنی فرامین الہی کے سامنے تسلیم ہو جانے کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ تو کبھی بھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ جی ہاں، جو لوگ خدا کے رسول کی دعوت کو جھوٹ اور نبی کے معجزے قرآن حکیم کو جادو کہہ کر اس کے دین و آئین اور شریعت کو باطل خیال کریں، لوگوں کے درمیان سب سے بڑے ظالم ہیں، کیونکہ یہ لوگ خود کو دھوکہ دے کر خود پر بھی ظلم کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی شک و شبہ پیدا کر کے حقیقت کے متلاشیوں کو ہدایت و نجات کی راہ سے دور کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے حق میں بہت بڑا ظلم ہے، اور اس سے بڑھ کر خدا کی تعلیمات کو جھوٹ کہہ کر خدا پر ظلم کرتے ہیں۔ بس خدا پر افترا باندھنے والے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
اس کے بعد اللہ نے ظلم میں ظالم کی شرح و تفصیل بیان کرتے ہوئے دین اسلام کی جاویدانگی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ دشمنان اسلام جو اسلامی تعلیمات کو سحر و جادو کہہ کر نور خدا کو خاموش کر دینے والے کسی عمل کی فکر و جستجو میں ہیں، ہرگز اپنی اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، چانچہ ان کے عملی منصوبے کو بڑے ہی لطیف پیرائے میں خدا نے اپنے حبیب سے بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونک سے خدا کے نور کو بجھا دیں، لیکن خدا اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے، یہ بات طے ہے، ہر چند کافروں کو پسند نہ آئے۔ گویا خداوند متعال نے کافروں کو متوجہ کیا ہے کہ دین حق کی لو کسی شمع کی لو جیسی نہیں ہے جو ایک پھونک مارنے سے بجھ جائے، یعنی منہ سے نکلے ایک جملے سے کہ یہ سب جادو ہے، دین کا رابطہ خدا سے ختم ہو جائے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ خدا اس دین کو تمام و کمال تک پہنچانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ دین اسلام نور خدا ہے جو پھونکے مارنے سے نہیں بجھے گا، نقطۂ کمال تک پہنچ کے رہے گا، ولو کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ نور خدا ہے، کفر کی کوشش پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام ایک جاویدہ دین ہے، اس لیے باطل ادیان کے ماننے والوں کے مقابلے میں سورہ صف کی اگلی آیت میں خدا نے فرمایا ہے کہ وہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس دین حق کو تمام باطل ادیان پر غلبہ عطا کر دے۔ یہ بات مشرکین کو جو باطل خداؤں کے پجاری ہیں کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے دین اسلام اللہ کا نور ہے اور اللہ حق ہے، اس لیے اس کا دین بھی حق ہے، اس کا رسول اور رسول پر نازل شدہ کتاب قرآن حکیم اور اس کی تمام تعلیمات بھی حق ہیں۔ بس نور جہاں بھی اور جس شکل میں بھی ہوگا حق ہی ہوگا، اور وہ اپنے آثار و برکات کے ساتھ ہوگا اور نجات و کامرانی کا وسیلہ بنے گا۔ اس لیے مشرکوں کی ناراضگی اور ناگواری کے سبب باطل ادیان کو اسلام پر برتری نہیں دی جا سکتی۔ کفار و مشرکین ناراض ہوا کریں، اسلام تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا، چانچہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ حقیقی اسلام کو عقل و منطق کے نقطۂ نگاہ سے ہو یا کمال و ارتقاء کے اعتبار سے غلبہ حاصل ہو چکا ہے، اور اسلام دشمنوں کے موذیانہ منصوبوں پر استوار، جارحیت، قتل و غارت گری اور استحصال و استثمار کے باوجود عالمی سطح پر اسلامی رجحان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور اسلامی بیداری کی لہریں طوفان برپا کیے ہوئے ہیں، اور یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کی آخری کامیابی بھی منجی عالم بشریت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی منتظر ہے۔ اسی طرح کا مفہوم سورہ توبہ کی 32 آیت اور سورہ نور کی 35 آیت میں بھی قابل دید اور قابل استفادہ ہے۔ اسی سورہ میں سلسلہ گفتگو کے تحت انسان کے اندر کمال و ارتقاء کی طرف بڑھتے ہوئے جذبے کو بیدار رکھنے کے لیے خدا کی راہ میں جہاد کو ایک مفید اور منافع بخش تجارت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ارشاد ہوا ہے کہ ایمان والو، کیا میں تمہاری ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنے مال و منال اور جان و حیات کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو اور اس کا علم پیدا کر سکو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم صاحب علم ہو تو اس بات کو سمجھ لو گے، جہاں تک جاہلوں کی بات ہے ان کا عمل قابل اعتنا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے خدا پر ایمان اس کے رسول پر ایمان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، چانچے مال و منال سے جہاد کو جان و حیات کے ساتھ جہاد سے الگ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جان و حیات سے جہاد کی تیاری اور آمادگی کے لیے اسلحے اور ہتھیار کی مانند جنگی ساز و سامان کی ضرورت ہے، جو مالی امداد یا مالی جہاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ گویا ان دونوں طرح کے جہاد کا باہم ہونا ضروری ہے تاکہ ہدف و مقصد پورا ہو سکے اور کامیابی و کامرانی قدم چومے۔ بس اس آیت کی بنیاد پر اس عظیم تجارت کے تین بنیادی رکن ہوں گے۔ پہلا رکن خریدار ہے جو خود خدا ہے، دوسرا رکن بیچنے والا ہے جسے مراد صاحبان ایمان ہیں، اور تیسرا رکن وہ جنس اور مال و جان ہے کہ جس کا سودا کرنا ہے، اور خدا نے اس معاملے یا سودے کا فائدہ دردناک عذاب سے نجات قرار دیا ہے کہ یہ تجارت بہت سود مند ہے۔ اس عظیم سودے کی قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے کہ اس صورت میں خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے باغات میں، جہاں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، بہشت جاویداں کے پاکیزہ گھروں میں داخل کر دے گا، اور یہ بہت ہی عظیم کامیابی ہے۔ یہ آیت بھی سورہ توبہ کی آیت 111 سے ملتی جلتی ہے، جس میں خدا نے مومنین کے جان و مال کا سودا بہشت بری کے ساتھ کیا ہے۔ اور ایک دوسری نعمت بھی ہے جو آپ پسند کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ عنقریب ہی اللہ کی طرف سے نصرت و کامرانی نصیب ہوگی، اور ان تمام باتوں کی مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، جس کا مرسل اعظم اور مومنین کو شدت سے انتظار تھا کہ عنقریب ہی مکے میں فتح مبین حاصل ہوگی، مومنین کو بھی اس کی بشارت دے دیں۔ اس کے بعد سورہ صف کی آخری آیت میں ایک بار پھر جہاد کے مسئلے پر زور دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے، خدا چاہتا ہے وہ اس کے ناصرین میں قرار پائیں، اور یاد رکھیں تمام قوت و طاقت اور عزت و اقتدار کا سرچشمہ اللہ کی ذات گرامی ہے، اور سب کو اسی کے پاس پلٹ کر واپس جانا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایمان والو، اس طرح اللہ کے مددگار بن جاؤ کہ انصار اللہ کہلاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے جب پوچھا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے، تو حواریوں نے کہا تھا ہم خدا کے ناصر ہیں۔ حواریوں کی اصطلاح قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ خاص سچے دوستوں کے لیے استعمال کی ہے، جو عیسیٰ مسیح کی دعوت پر ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئے اور دین حق کے دفاع میں دشمنان حق سے جنگ کو مقابلہ کیا۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ بھی حواریوں کے ساتھ ہو گیا، البتہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا گروہ ساتھ دینے پر تیار نہیں ہوا اور کافر ہو گیا۔ اسی موقع پر اللہ کی مدد نصیب ہوئی اور اہل ایمان دشمنوں پر غالب آ گئے اور کامیاب ہوئے۔ آیت میں گویا ختمی مرتبت کے ساتھیوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواریوں میں ہو، جب تک خدا کے دین کی نصرت کرو گے تم کو بھی دشمنان دین پر غلبہ اور فتح و کامرانی نصیب ہوگی۔ اگر تم نے بھی دعوت اسلام اور کلمہ حق کی سربلندی کی راہ میں مرسل اعظم کی پیروی کی اور جہاد و سرفروشی سے کام لیا، تو تم بھی انصار اللہ کہلاؤ گے، اور یہی اللہ کی نصرت ہے، اور ایسے ہی لوگ ناصر خدا کہلاتے ہیں، ورنہ تم بھی بنی اسرائیل کے دوسرے گروہ کی طرح ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔
اللہم رب النور العظیم۔